جمعہ 25 دسمبر کے سیروین کے ساتھ مہابھارت سفر کا سلام. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان کے شہر لاہور میں اچانک آمد. نواز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد. بی جے پی کے ترجمان نے کہا
اس وقت دونوں دیش کے جو پردھان منتری ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امن کسی طرح آئے, تو اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے پرتی پوزیٹو ہونا چاہیے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان میں اپنے اچانک اور مختصر دورے کے دوران وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں ملاقات کرنے کے بعد واپس دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. جاتی عمرہ سے ایئرپورٹ جانے کا سفر دونوں وزراء اعظم نے بائی روڈ کیا. ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بتایا کہ ملاقات کے دوران کیا فیصلے ہوئے.
ملاقات میں جو فیصلے ہوئے ان میں یہ طے ہوا کہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو مزید آگے بڑھایا جائے گا تاکہ وہاں بھی اعتماد سازی کی جا سکے اور دونوں ملکوں کی درمیان عوام کی سطح پر روابط بھی بڑھائے جائیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جنہیں کہتے ہیں, تاکہ وہ ماحول پیدا کیا جا سکے جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان جو امن کا عمل ہے وہ آگے بڑھ سکے.
بھارتی وزیر اعظم کی اپنی خواہش پر اچانک پاکستان آمد کے بارے میں پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. تفصیل کے ساتھ سبا ناز.
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں نریندر مودی کے دورے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ مسلسل رابطے ہی مسائل کے حل میں مدد کر سکتے ہیں. پاکستان کی بڑی مذہبی جماعت جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے مخالف نہیں, لیکن کشمیر, فاٹا اور بلوچستان میں بھارتی زیادتیوں کے تناظر میں پاکستان مودی کا استقبال کیسے کر سکتا ہے. ادھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم مودی کی آمد کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے بھی وزیر اعظم کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فرنٹیئر کور کے سربراہ میجر جنرل شرف گن نے کہا ہے کہ صوبے کے کسی بھی حصے میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. یہ بات انہوں نے زیارت میں سخت سیکیورٹی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی سالگرہ کی مناسبت سے زیارت ریزیڈنسی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی.
صوبہ بلوچستان کو بے پناہ مشکلات کا سامنا تھا جس میں سب سے بڑھ کر دہشت گردی تھی. الحمدللہ ایس سی بلوچستان, باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بالخصوص عوام کے تعاون سے امن قائم کیا, اور میں پورے وسوخ سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے.
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو بحال کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے سلسلے میں اتوار کو افغانستان کے دارالحکومت کابل جائیں گے, جہاں وہ افغانستان کی سیاسی اور فوجی قیادت سے ملاقات کریں گے. مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے دنیا میں بسنے والے 1.2 ارب رومن کیتھولک عیسائیوں کو خبردار کیا ہے کہ کرسمس کے سالانہ مذہبی تہوار کے موقع پر مال و دولت کے نشے میں مست نہ رہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس بے حسی کی ثقافت کے درمیان ہم زندہ ہیں وہ اکثر بے رحم کر دیتی ہے. ہمیں متقی ہونا چاہیے اور شفقت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے جو صرف روزانہ نماز کی ادائیگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. ایک منجی ہوئی جاپانی کوپیما ملک کے شمالی پہاڑی سلسلے میں کوپیمائی کے دوران گر کر ہلاک ہو گئی ہیں. کیتانی گوچی اپنے ساتھیوں سے سستانے کے لیے علیحدہ ہوئی تھیں اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئیں. ان کی تلاش کا کام خراب موسم کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوا تھا اور بعد میں وہ سینکڑوں میٹر برف تلے دبی پائی گئیں. ان کی عمر 43 برس تھی. تانی گوچی پاکستان میں بھی کوپیمائی کر چکی تھیں. ایک تحقیق میں تجویز کیا گیا ہے کہ اگر ڈاکٹر دل کی بیماری کے شدید خطرے والے تمام مریضوں کو فشار خون یعنی بلڈ پریشر کی ادویات دینا شروع کر دیں, چاہے ان کا بلڈ پریشر متوازن ہی کیوں نہ ہو, تو زیادہ جانیں بچائی جا سکتی ہیں. مذکورہ تحقیق حالیہ ہدایت کے بالکل مخالف ہے جن کے تحت فشار خون کی ادویات صرف اس صورت میں تجویز کی جائیں اگر فشار خون ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے. لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ انسان کا طرز زندگی اور اس کے عوامل بھی فشار خون کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن پر گلوکاری کے ایک مقابلے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد جارجیا کی ایک قیدی خاتون کو رہائی کا پروانہ مل گیا. وہ کیسے, سنیے تابندہ کوکب سے.
ٹیونا کولابایا کو سن 2012 میں ایک مسلح ڈکیتی کے جرم میں جیل بھیجا گیا تھا، لیکن رواں سال انہیں وائس آف جارجیا نامی گلوکاری کے ایک پروگرام میں گانے کی اجازت دی گئی، جہاں انہیں سخت پہرے میں اسٹوڈیو لایا جاتا تھا۔ اس پروگرام میں انہیں اپنے مد مقابل فریق سے شکست ہوئی اور وہ کوارٹر فائنلز میں جگہ بنانے میں ناکام رہیں۔ تاہم جج کے فیصلے کے بعد وزیر جیل خانہ جات کاکا کاکیشولی نے اسٹیج پر آ کر اعلان کیا کہ ٹیونا کولابایا کو جیل سے رہائی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ٹیونا کو دوبارہ سے معاشرے میں مستحکم کرنے پر ٹی وی پروگرام کا بھی شکریہ ادا کیا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس وقت شہ سرخی ہے، ملاقات ختم، مودی دہلی روانہ ہو گئے۔ اور ہم بھی اسی خبر سے اپنا آغاز کر رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعظم نواز شریف کی نجی رہائش کا جاتی عمرہ میں ملاقات کے بعد واپس بھارت روانہ ہو چکے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے دفتر خارجہ کے حوالے سے یہ خبر دی کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم نے اپنی لاہور میں ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ روابط بڑھانے، دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری اور امن کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ہم اس کے لیے لاہور چلیں گے کہ ان کا وہاں پر کیسا استقبال رہا اور کیا کہا گیا، لیکن پہلے یہ سنیے کہ ان کی اس ملاقات پر خود بی جے پی کی جماعت کے ترجمان نے، یعنی نریندر مودی کی جماعت بی جے پی کے ایک ترجمان نلین کوہلی نے، ان دونوں وزرائے اعظم کی ملاقات کو کیسا قرار دیا اور کیا کہا۔
یہ بات صحیح ہے کہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں کئی دقتیں بہت دشکوں سے ہیں، لیکن جب پریاس کیے جاتے ہیں یا کوئی کوشش ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کو من میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس مقام تک ہم ترنت نہ پہنچے، لیکن اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو مقام بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری مودی جی نے اپنی باتیں ضرور رکھی ہوں گی جیسے رکھی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت دونوں دیش کے جو پردھان منتری ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ امن کسی طرح آئے، تو اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے پرتی پوزیٹو ہونا چاہیے۔
اگر قائم ہونے جا رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں مثبت ہی سوچنا چاہیے۔ یہ تھے بی جے پی کے ترجمان نلین کوہلی۔ اور آئیے اب سب سے پہلے ہم آپ کو لاہور لیے چلیں، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اس خبر کا تفصیلی جائزہ لیں گے، تجزیہ کریں گے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی امتیاز عالم، اور بھارت سے ہمارے ساتھ رہیں گے سینئر صحافی اور سابق نیوز ایڈیٹر سدھارتھ ورد راجن۔ لیکن اس وقت میں پہلے بات کروں گی شمائلہ جعفری سے جو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ شمائلہ، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج یہ دورہ بڑا ہی ایک ڈرامائی خبر کی طرح سب کے سامنے آیا، اس کی خبر پھیلی کیسے؟
جی بالکل، مہاپارا دوپہر کا وقت تھا اور سب سے پہلے جو لوگوں کو خبر ملی وہ تو ٹویٹر سے پتا چلا، جب جو انڈین پرائم منسٹر تھے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں کابل سے واپسی پہ لاہور رکوں گا۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ بالکل جنگل میں جس طرح آگ کی طرح پھیلی، اور تمام جو چینلز تھے انہوں نے لائف تجزیے کرنے شروع کر دیے، انالیسس شروع ہو گیا، اور لوگوں کو پتا چلا کہ انڈین پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ اور یہ اتنی غیر متوقع خبر تھی کہ کوئی خواب میں، اگر میں یہ کہوں کہ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، تو یہ بالکل بھی مبالغہ نہیں ہے۔
تو پھر تو استقبال بہت شاندار ہوا ہوگا، کیسا رہا لاہور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال؟
بالکل، وقت بہت تھوڑا تھا اور چونکہ آج پبلک ہالیڈے تھا تو لاہور میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، وزراء نہیں تھے، سرکاری افسران موجود نہیں تھے۔ پرائم منسٹر لاہور میں موجود ضرور تھے لیکن اپنی نواسی کی شادی کی تقریبات کے لیے، لیکن پھر بھی سب کچھ مینیج کیا گیا، اچھا شایان نشان استقبال ہوا۔ وزیر اعظم خود گئے، شہباز شریف، اسحاق ڈار، کئی اور وزراء گئے اور ان کو خود سے ریسیو کیا، گلے لگایا، اور پھر جاتی عمرہ لے کر گئے جہاں ان کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست قسم کا جو کھانا ہے وہ ہوسٹ کیا۔
اچھا شمائلہ، یہ بتائیے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی تو واپس روانہ ہو چکے ہیں بھارت، لیکن وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری ہوا؟
نہیں ابھی تک پرائم منسٹر کی جانب سے تو کوئی بیان باضابطہ جاری نہیں ہوا، لیکن جو اعزاز چودھری ہیں جو فورن سیکرٹری ہیں پاکستان کے، انہوں نے ضرور ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صبح 11:30 کے قریب انڈین پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر نواز شریف کو فون کیا تھا، ان کو برتھ ڈے کی وش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، تو اس پہ نواز شریف نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد میں نہیں بلکہ لاہور میں موجود ہیں، اور پھر ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ چائے پئیں، اور انہوں نے کہا کہ جو بات چیت دونوں میں ہوئی ہے اس میں خطے میں جو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے کے لیے اور بات چیت کو بڑھانے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے بات ہوئی ہے، تو فی الحال تک تو یہی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آفیشلی شیئر کی گئی ہیں۔
تو ویسے لاہور میں اس اچانک آمد کو کیسے دیکھا گیا، کیسے دیکھا جا رہا ہے؟
لاہور میں بس لوگوں کا ایک ویسے تو بہت انٹرسٹ ایک دم سے ڈیولپ ہوا، لوگ تو اپنی اسکرینوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، مومنٹ ٹو مومنٹ جو ہے وہ کوریج جو ہے وہ بالکل لائیو، ہر لمحہ لائیو دکھایا گیا جتنا دکھا سکتا تھا میڈیا، اور ایک آپٹیمزم ہے، تھوڑا کوشس آپٹیمزم ہے، یعنی کہ تھوڑی محتاط طریقے سے، لیکن لوگ خوش ہیں اور اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، مطلب ویسے تو یہ بات کرتے ہیں لوگ کہ پہلے بھی بہت دفعہ ایسے جیسچر دکھائے جاتے ہیں لیکن کوئی معنی خیز پیش رفت نہیں ہوتی ہے، لیکن ابھی جو ہے اوور آل دیکھا جائے تو لوگ اس کو ایک اچھے جیسچر کے طور پہ، ایک اچھے ڈیولپمنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ یہ چیزیں علامتی ہوتی ہیں لیکن ان کی اہمیت یا ان کے اثرات بہت دورس ہوتے ہیں، تو توقع یہی سب کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو علامتی جو دونوں لیڈرز کے درمیان کافی حد تک کافی پرسنل لیول کی ملاقات تھی، لیکن اس کے اثرات جو دونوں ملک ہیں ان کے ریلیشنز کے لیے، تعلقات کے لیے بہتر ثابت ہوں۔
لاہور سے شمائلہ جعفری بہت شکریہ ہمیں یہ سب تفصیلات بتانے کے لیے، اور اس وقت ٹیلی فون لائنز پر ہی لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی امتیاز عالم، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی سدھارتھ ورد راجن۔ تو امتیاز عالم، پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ شمائلہ نے ابھی بتایا کہ لاہور میں اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اس دورے کی کہ لوگ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے ساتھ جڑے بیٹھے رہے اسکرین سے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو، اس جو بہت بظاہر ایک دم سے بہت زیادہ گرم جوشی آ گئی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں، اس میں کیا کس کا کردار زیادہ اہم نظر آ رہا ہے، دوسری طاقتوں کا یا جو ہماری علاقائی ریجنل کمپلشنز ہیں یعنی معاشی حالات؟
دیکھیے، اس طرح کے واقعے کو دیکھنے کے لیے تو حسرت تھی اور وہ حسرت آج پوری کر دی، ایسا سب کانٹیننٹ میں پہلے کہاں ہوا، اور ایسا ہر روز ہونا چاہیے، ہر ہفتے ہونا چاہیے، ہر مہینے ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسی بنایا ہوا چوٹی کی ملاقات کو، کچھ تلسماتی ملاقات جس میں پتہ نہیں اس سے پہلے نوکر شاہی بیٹھے گی، افسر بیٹھیں گے، تحقیقات کریں گے اور کوئی پتہ نہیں کیا مدعے نکالیں گے، اور پھر کوئی بڑا نتیجہ لائیں گے تو وزیر اعظم دوارا کریں گے
جی۔
منموہن سنگھ بےچارے 5-10 سال کوشش کرتے رہے آنے کی، ان کا گاؤں ہے چکوال میں، نہ آ سکے، مدعا نکالنا ہے، کوئی بڑا فیصلہ آئے گا، کوئی بڑی چیز ڈلیور کریں گے تو سمٹ میٹنگ ہوگی، چوٹی کی ملاقات ہوگی، مودی نے وہ بریک اسے توڑ دیا، اور میں سمجھتا ہوں مودی کو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے، جو عقابوں کے عقاب ہیں، ہاک آف ہاکس۔
اچھا،
سوال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی روایت ڈال دی ہے، اب صبح کل کو وزیر اعظم نواز شریف اٹھے، اچھا میں آ رہا ہوں مودی صاحب، آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اور کل کو واپس آ جاؤں گا، یہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے ملاقات ہوں گے، ہم نے کیوں اتنی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں ڈپلومیسی کے راستے؟
بالکل امتیاز عالم صاحب، ابھی آج صبح ہی جو ہیں افغان صدر اشرف غنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ناشتہ کابل میں ہو، دوپہر کا کھانا پاکستان میں اور رات کا ڈنر بھارت میں۔ تو میں آپ سے پوچھوں کہ سدھارتھ ورد راجن، کیا ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے، اس دورے سے اتنی ہی امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے؟
دیکھیں، جو آج سٹیپ مودی صاحب لے چکے ہیں، میں امتیاز بھائی سے پوری طرح سے سہمت ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑی شاندار ایک جسٹر ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو خواب اشرف غنی کا ذکر آپ نے کیا، اس سے پہلے منموہن سنگھ صاحب نے بھی ان بات کو اٹھایا کہ کابل سے لاہور سے دہلی تین جو ہے قسم کے بھوجن ہم کھائیں ایک دن میں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ڈپلومیٹک جسچر سے آگے بڑھ کے ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ایک سبسٹینشل پیش رفت دکھانے میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ پچھلے 20 سال کا جائزہ لیں तो ऐसे बहुत सारे जेस्चर्स आपको मिलेंगे। ये बात सही है कि इस किस्म का जेस्चर कि काबुल से फौरी तौर पे जो है हवाई जहाज पकड़ के आप लाहौर और लाहौर से रायबंद चले गए और चाय पी उनके जन्मदिन में शामिल हुए, ये एक अपने में एक बहुत बड़ा एक नया एक एक्सपीरियंस।
आपने जन्मदिन की बात की सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है वो उनके जन्मदिन पर, उनकी इस सालगिरह पर, उनके यौम पैदाइश पर क्या तोहफा ले गए होंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब, या खुद तोहफा बन के आए हैं?
नहीं, मुझे लगता है कि खाली हाथ तो नहीं गए होंगे, और नवासी के शादी के मौके पे भी शायद नवासी के लिए भी शायद कुछ तोहफा लेके गए होंगे। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि इससे पहले वाजपेयी साहब लाहौर गए क्रिकेट देखने, जो है जियाउल हक साहब और मुशर्रफ साहब दिल्ली आए, राजीव गांधी एक जमाने में इस्लामाबाद गए और बहुत अच्छी जो है उनकी मुलाकात हुई थी बेजल के साथ। लेकिन इन चीजों को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, जो अलग अलग जो हमारे जो मसाइल हैं, जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, ये लीडर्स को वापस खींच लाता है। तो मोदी में वैसे ये कुवत हो सकता है कि है कि इस पॉलिटिक्स ऑफ जेस्चर को वो पूरी तरह से आगे ले पाए। लेकिन पिछले 18 महीने में जो यू टर्न मुसलसल ले चुके हैं, इससे जो है थोड़ा सा मन में डर लगता है कि कहीं दो महीने बाद या तीन महीने बाद दोबारा जो है वो डायलॉग प्रोसेस खत्म हो जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कदम उठाने का मतलब यही है कि मोदी साहब ने कहीं ना कहीं अपने मन में फैसला ले लिया है कि भाई पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छी बेहतरीन बनाने का वक्त अब आ गया।
अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं इम्तियाज आलम, जैसा कि आपने सुना कि अभी भी दिल में कुछ खौफ है, कुछ एतमाद का फुकदान है दोनों मुल्कों में, और जैसा कि सिद्धार्थ ने अभी कहा कि कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि लीडरान को वापस खींच लिया जाता है, जैसे कि जब वाजपेयी आए तो कारगिल हो गया। अब क्या लगता है आपको, क्या अब वो हालात बदल चुके हैं, अब वाकई ही कोई कारगिल होने का कोई इम्कान नहीं नजर आता?
देखिए, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। हमारे साथ बहुत माजी में धराव हुए हैं, हादसे हुए हैं। मनमोहन सिंह की और मुशर्रफ के दरमियान कश्मीर का मामला तय हो गया था। आप बर्मा की किताब उठा लें, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, या खुर्शीद कसूरी की किताब उठा लें, दोनों से पता लगता है कश्मीर तय हो गया था। लेकिन बर्रगीर में मसला ये है कि बात आखिर कोने में पहुंचते पहुंचते चल पड़ती है, ये हादसे होते रहते हैं। मुंबई हो गया, बड़ा तबाही आई, दोनों मुल्क में नफरत बढ़ गई, लेकिन अभी भी दोनों मुल्क तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो वाजपेयी के बाद ये मौका आया है, और मनमोहन सिंह ने बड़ा चेक किया था। अब मोदी ने जो तकरीर की कुछी में केरला में अपने अफसरों को खताब करते हुए, फौजी अफसरों को खताब करते हुए, बहुत जबरदस्त तकरीर है कि भाई हम तो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है हम सैन्य ताल्लुकात के साथ, और पाकिस्तान के साथ हम सफा बदलेंगे। और मैं एक बात बता दूं आपको कि नवाज शरीफ का दिल सिर्फ अमन के साथ है, और खित्ते में एक माशी मंडी और एक इलाका आजाद तजारती इलाका बनाने के साथ वो मुझसे कई बार इस बात को शेयर कर चुके हैं। वो मुकम्मल तौर पे भारत के अमन के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों लीडर्स जो हैं चाहेंगे तो अमन आ जाएगा।
अच्छा, बिल्कुल,
बहुत लोग हैं जो अमन नहीं चाहते।
जी
बहुत
बिल्कुल
लोग हैं जिनका
बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ाते हैं इम्तियाज आलम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो अमन नहीं चाहते। सिद्धार्थ, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, दोनों मुल्कों में इंतहा पसंद है, दोनों मुल्कों में मजहबी तंजीमों का खासा असर रसूख है, इनके रहते हुए ये रिवायती दुश्मन वाली पॉलिसी जिस पर इतने बरसों से अमल हो रहा है, इस माइंडसेट से बाहर कैसे निकला जा सकता है?
निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो इंतहा पसंद तंजीम है, इंतहा पसंद तबके हैं, इन्होंने दोनों ममालिक में इतनी तबाही मचा दी है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अवाम अच्छी तरह समझता है, हिंदुस्तान की अवाम अच्छी तरह समझता है कि इन लोगों को अगर बढ़ावा दिया जाए, इन लोगों को अगर थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, तो न सिर्फ भारत पाक रिश्तों को खराब करेंगे लेकिन अपने मुल्क को भी डुबो के छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान ने इस बात को, हालांकि हिंदुस्तान में अभी भी थोड़ी सी एक शंका है, शको शुबा है कि किस हद तक पाकिस्तान उस हकीकत को पहचानने में तैयार है कि दहशतगर्द जो है कोई अच्छे या बुरे नहीं होते, जो मतलब सब जो है एक टाइप के होते हैं और सबके खिलाफ लड़ना जरूरी होता है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से बहुत सारे ऐसे तंजीमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मुझे लगता है कि ये अपने में एक 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 तरह से एक सबक सिखाता है कि पाकिस्तान ने कुछ न कुछ इससे समझा है। और हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है कि जो इंतहा पसंद जो तंजीम है, जो कम्युनल फोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं मतलब अगर आप आरएसएस मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक जमाने में पार्टीशन को कभी कबूल नहीं किया, लेकिन वाजपेयी साहब जब लाहौर गए और जब मीनार पाकिस्तान में वहां पे जाके उन्होंने एक तरह से वहां पे विजिट किया, तो मुझे लगता है कि ये एक आरएसएस की ओर से, बीजेपी की ओर से एक इशारा था कि देखिए इतिहास में जो भी हुआ, तारीख में जो भी हुआ, उसको पीछे छोड़ते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंतहा पसंद जो है ये कोशिश करेंगे, दहशतगर्द लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इनके खिलाफ जो मुझे लगता है कि इनका वीटो प्रोसेस, इनका वीटो पावर खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि कल अगर कोई हमला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत पाक जो अभी डायलॉग की ओर जा रहे हैं वो ये कहें कि चलो बात नहीं करेंगे। हमला अगर कुछ हो, कोई ऐसा ट्रेजेडी हो, कोई बॉम्बे जैसा इंसिडेंट हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप बातें बंद करें, इसका मतलब ये कि डायलॉग प्रोसेस को और गहराई से और तेजी से
आगे बढ़ाया जाए। इम्तियाज आलम यही बात आगे बढ़ाते हैं कि जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि वीटो पावर, ये जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं इनका वीटो पावर खत्म कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब हुआ है, इसकी वजह से एक तो ये जो इंतहा पसंद लोग थे, अनासिर थे, इनकी वीटो पावर खत्म हुई, और क्या ये ऑपरेशन इसकी वजह से भारत में भी पाकिस्तान पर थोड़ा एतमाद बढ़ा, वो जो फुकदान था पहले वो थोड़ा सा कम हुआ और ये एतमाद बढ़ा कि नहीं, पाकिस्तान भी इन इंतहा पसंदों के खिलाफ कुछ कर रहा है, अब बात आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा लगता है ऐसा ही हुआ है?
देखिए कुछ हुआ है, पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है और फाटा में बहुत जबरदस्त कार्रवाई हुई है और हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हर तरह की दहशतगर्दी को खत्म करने का आजम लिए है। लेकिन अभी भी बड़े मसले हैं, अभी भी मैं जब आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ मुझे डर है कि मैं मार ना दिया जाऊं, इंतहा पसंद मुझे मार ना दे, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ और ये पाकिस्तान में रिजॉल्व है। आप देखिए अपोजिशन ने क्या कहा है, पाकिस्तान में सारी अपोजिशन ने मोदी के विजिट को वेलकम किया है, हिंदुस्तान में ये कम है, लेकिन हमारे यहाँ ये आतंकवादी फिर रहे हैं सड़कों पे और इनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चल रही है, फौज खड़ी हो गई है इनके खिलाफ, ये तब्दीलियां आई हैं। लेकिन असल बात क्या है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बातचीत करते हैं करते हैं करते हैं, टूट जाती है, फिर दोबारा शुरू होती है, फिर सिफर से शुरू करते हैं। भाई जहां मुशर्रफ ने और मनमोहन सिंह ने बात खत्म की थी वहां से हम कश्मीर में बात क्यों नहीं करते?
जी सिद्धार्थ, मैं आपसे पूछूंगी कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई तो भारत ये अच्छी तरह जानता है कि ये जो कश्मीर का मामला है ये फौजी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही हसास मामला है, बहुत ही अहम मामला है। क्या आपको लगता है कि ये एक मरतबा फिर रुकावट बन सकता है या इसके होते हुए बात मुस्बत अंदाज में यूं ही आगे बढ़ती रहेगी या कहीं पर फिर इसमें अड़चन आ जाएगी और ये रुक जाएगी?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है कि कश्मीर पे बात नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जैसे इम्तियाज ने पहले कहा कि मुशर्रफ और मनमोहन सिंह साहब के टाइम में तो एक तरह से सोल्यूशन निकलते जो है वो रुक गया। तो एक मुस्बत अगर अप्रोच हो दोनों साइड में और जो दोनों साइड के कंसर्न्स को मतलब इक्वल वेट देते हुए अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि जो जिस सोल्यूशन के इतने करीब हम लोग पहुंचे थे 2007-2008 तक, दोबारा वहां तक पहुंचना और फिर उसको आगे और उससे आगे और सोल्यूशन की ओर जाना मुझे लगता है कि पूरी तरह से मुमकिन है। और नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अब उन्होंने एनएसए मतलब जो जो कश्मीर ये टेररिज्म का जो इश्यू है, ये एनएसए लेवल एनएसए को जो जोड़ने की जो कोशिश की गई है तो प्रोसेस में एक पॉलिटिकल एलिमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक जो है जो सारी जो बातें हो रही थी वो ऑफिशियल लेवल पे थी और एक बैक चैनल था, तो अब एनएसए जो है डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि रास्ता खुल सकता है, लेकिन ट्रस्ट की बात ट्रस्ट होनी चाहिए रिश्ते में, और जो ज्यादा आसान चीजें हैं मुश्किल चीजों को दरकिनार नहीं करते हुए, लेकिन आसान जो चीजें हैं उनको फौरी तौर पे क्लिंच करके मुझे लगता है कि आगे रास्ता बन सकता है।
भारत से सिद्धार्थ वर्धराजन और लाहौर से इम्तियाज आलम, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये भी बताते चलें कि साबिक सिफारतकार नजमुद्दीन शेख से इसी आमद पर वजीर आजम के दौरे पर एक खसूसी गुफ्तगू आगे आने को है, और हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन भी अभी जारी है और हमारा ये मौजू भी अभी जारी है।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालबा ये इंसानी हकूक
का ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं बीबीसी, हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों की खबरों के साथ सबानास।
जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट कल से डरबिन में शुरू हो रहा है, जिसमें इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वोक्स इंजर्ड जेम्स एंडरसन की जगह खेलेंगे। काउंटी क्रिकेट नॉटिंघमशायर की जानिब से खेलने वाले एलेक्स हेल्स इसी टेस्ट से अपने कैरियर का आगाज करेंगे। 2012 के बाद हेल्स 8वें बरतानवी ओपनर होंगे जो कप्तान एलिस्टर कुक के साथ ओपनिंग करेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स और 212 रन से जीत लिया था। इंटरनेशनल काउंसिल ने श्रीलंकन फास्ट बॉलर कौशल परेरा का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने आज पाकिस्तानी वनडे टीम के कप्तान अजहर अली और बैट्समैन मोहम्मद हफीज से मुलाकात की है और कहा है कि कल सुबह तक अपने हतमी जवाब से मुत्तला कर दें कि वो लाहौर में जारी ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे या नहीं। दोनों क्रिकेटर्स पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होने की वजह से तरबियती कैंप में शमूलियत की मुखालिफत कर रहे हैं। वाज़े रहे शहरयार खान कह चुके हैं कि अगर दोनों क्रिकेटर्स किसी फैसले पर मुत्तफिक ना हो सके तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फीफा के साबिक नायब सदर यूखेनियो फिगोरेडो को मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्जाम के तहत जेल भेज दिया गया है। स्विट्जरलैंड से एक्स्ट्राडिशन के बाद उन्हें डायरेक्ट यूरोग्वे के दारुल हुकूमत मोंटेवीडियो ले जाया गया और उनकी घर में नजरबंदी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। वो फीफा के उन 7 हुक्काम में से एक हैं जिन्हें बदउनवानी के इल्जाम में अमरीका की दरख्वास्त पर मई में ज्यूरिख से गिरफ्तार किया गया था। इंग्लिश फुटबॉल में बोल्टन, फुलहम और नॉटिंघम ने फुटबॉल लीग के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद उन पर बकिया सीजन में खिलाड़ियों के तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्लब्स ने खिलाड़ियों के तबादले की मुकर्रर हद 6 मिलियन पाउंड से तजावज किया था।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबानास। और सामीन, आपको ये बता दें कि भारत के वजीर आजम मोदी वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज अचानक लाहौर आए और उनसे मिलके कुछ देर उनसे बातचीत करके वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने तफसीली बात की और हमारी ये गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन यहां पर अब अहम खबरों की शह सुर्खियां होंगी, अब्दुल्ला फारूकी पेश करेंगे।
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان میں اپنے مختصر دورے کے دوران وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد واپس دلی چلے گئے ہیں. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے روابط بہتر بنانے، باہمی اعتماد سازی اور امن کا عمل آگے بڑھانے کے فیصلے ہوئے. مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے دنیا میں بسنے والے رومن کیتھولک عیسائیوں کو خبردار کیا ہے کہ کرسمس کے سالانہ مذہبی تہوار کے موقع پر مال و دولت کے نشے میں مست نہ رہیں. ایک منجی ہوئی جاپانی کو پیما تانی گوچی پیما ملک کی شمالی پہاڑی سلسلے میں کو پیمائی کے دوران گر کر ہلاک ہو گئی ہیں. چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ حکومت نے رواں سال آلودگی سے متعلق خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 17,000 کمپنیز کو بند کر دیا ہے. اور جنوبی نائجیریا کی ریاست امبار کے ایک صنعتی گیس پلانٹ میں ہونے والے دھماکے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیلوین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی ہے، ملاقات ختم، مودی دہلی روانہ ہو گئے. اور اسی خبر کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا اپنا پروگرام کے پہلے حصے میں، اور اب بھی اس پر مزید بات کریں گے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ بظاہر اس دورے کو اچانک کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد کا بالکل اچانک اعلان ہوا، اسے ایک سرپرائز وزٹ کہا جا رہا ہے. مگر کیا واقعی اتنی اعلیٰ سطح پر، سربراہوں کی سطح پر اس قسم کے اچانک دورے ممکن ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے بات کی پاکستان کے سابق سفارتکار نجم الدین شیخ سے، جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور ان سے ہم نے یہی پوچھا کہ کیا واقعی یہ وزٹ اچانک تھا.
یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ یہ ہمارا آپ نہیں ہے، لیکن اور مجھے بھی اگر سچ بتاؤں تو مجھے بھی حیرت ہوئی جب میں نے یہ پہلے خبر سنی، اور میں نے کہا کہ اس کو پہلے ٹھوک بجا کے پھر اس پہ یقین کیا جائے گا. لیکن جب میں نے بیٹھ کے پھر ذرا سوچا تو مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو سیکوینس آف ایکسچینجز ہو چکی ہیں پچھلے دنوں میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، یہ اس کی ایک لاجیکل کنٹینیویشن نظر آتی ہے. پیرس میں میٹنگ ہوئی، بینکاک میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ملے، سشما سوراج ہارٹ آف ایشیا کے کانفرنس کے لیے آئیں، وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کے بجائے ہم کمپریہنسو ڈائیلاگ کریں گے. تو مجھے یہ نظر آیا کہ اگر اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مجھے یہ لگا کہ مودی صاحب اور نواز شریف صاحب ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پہ اب ایک راہ بنا سکتے ہیں، ایک ڈائریکشن، سینس آف ڈائریکشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کمپریہنسو ڈائیلاگ جو ہے وہ کس طرح اور کس رخ میں آگے بڑھے گی، اور وہ کس رخ میں آگے بڑھے گی اس کا ڈائریکشن اگر ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پہ آئے گا تو زیادہ آسانی سے اس کو آگے بڑھایا جا سکے گا. تو مجھے ایک حد تک آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک لاجیکل کنٹینیویشن ہے، یہ جو تین چار چیزیں میٹنگ سے پہلے ہو چکی ہیں.
آپ کو لگتا ہے کہ دونوں وزراء اعظم، وزیر اعظم مودی، وزیر اعظم نواز شریف، کچھ اپنے یہاں جو وہ بیوروکریسی کا جو ایک لمبا چوڑا طریقہ کار اور عمل ہوتا ہے، پرچیاں ادھر سے آ رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں، اس کو تھوڑا بائی پاس کر کے تھوڑا جلد فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے، مودی صاحب کی ایک سینس آف دا ڈرامیٹک تو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ انیشیٹوز لیں جو کہ
اس سے پہلے یہی انیشیٹو نواز شریف صاحب لے چکے ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب میں جا کر.
جی جی جی، اور وہ انیشیٹو نواز شریف صاحب نے اپنی بیوروکریسی کے مشورے کے خلاف لیا تھا. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مودی صاحب نے بھی بالکل خلاف ہو کے لیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بیوروکریسی سے کچھ قدم آگے ہیں اس موضوع پہ.
کیا دونوں ذہنی طور پہ بھی تھوڑا کچھ قریب ہیں، باڈی کیمسٹری جسے کہا جاتا ہے اس میں قریب ہیں دونوں؟
جو باڈی کیمسٹری نظر آئی تھی پیرس کی میٹنگ میں، اس سے کچھ اس قسم کا اظہار نظر آ رہا تھا، اور کچھ یہ جو شخصی آپ دوستی کی یا شخصی رپروشموں کی آپ اگر اظہار چاہتی ہیں تو وہ اسٹینسبلی تو آ رہے ہیں نا کہ سالگرہ کی مبارکباد وہ شخصی طور پہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو ساڑیوں کی ایکسچینج ہوئی ہے، مودی صاحب کی والدہ کے لیے جو تحفے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب ایک اس کا اظہار ہے کہ ہے وہ پرسنل ریلیشن شپ یا نہیں, لیکن اس کو کریٹ کرنے کی کوشش دونوں طرف سے ہو رہی ہے.
مطلب یہ جو شخصی مظاہرے ہیں یہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھتے ہیں, بظاہر جو مسکراہٹیں ہیں ان کے کچھ تھوڑے بہت معنی بھی ہوتے ہیں.
ہاں 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 بالکل ہوتے ہیں بالکل. دیکھیے ڈپلومیسی میں یہ جو پرسنل ایک ریلیشن شپ ہے یہ ضرور اٹس ناٹ فنڈامنٹل اور اٹس ناٹ دا ڈٹرمیننٹ, لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے.
یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ایک سفارتکار اور سینئر صحافیوں کی گفتگو تو سنی, لیکن عام شہری کس طرح سے اس دورے کو دیکھ رہے ہیں, ان کی کیا رائے ہے, یہ آرا جمع کی ہیں ہمارے ساتھی طاہر عمران نے, جو ابھی ہم آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں بھارت, جہاں ہم نے سینئر صحافی جاوید نقوی سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں یہ بظاہر تبدیلی جو ہم دیکھ رہے ہیں, جسے ایک مثبت تبدیلی بھی کہا جا رہا ہے دونوں اطراف سے یعنی دونوں ملکوں میں, بھارت میں کیا کہا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ جاوید نقوی,
اس میں ایک بڑی دلچسپ جو ایک پیٹرن دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ روس میں بات شروع ہوئی, اگر آپ کو ہم تھوڑا سا پیچھے لیں,
جی ہاں اوفا میں,
اوفا میں, اور اوفا کے بعد اب یہ ماسکو سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ماسکو کا پہلے بھی 1963 میں بھی ہاتھ رہا, اور غالباً اپنے راجیو گاندھی اور بینظیر بھٹو کی بھی ایک ملاقات اسی طرح سے بالکل سٹیجڈ ہوئی وہاں پہ ماسکو میں 88 میں میرے خیال سے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ شاید کوئی ایک اور چیز دکھا رہا ہے, ایک پیٹرن دکھا رہا ہے کہ کوئی شنگھائی انیشیٹو کی طرف تو نہیں مائل ہو رہے ہیں یہ, کیونکہ اس میں افغانستان کا بھی, اس میں چین کا بھی انٹرسٹ ہے, اس میں جو پڑوسی ملک ہیں افغانستان کو لے کے ان کا بھی دلچسپی ہے. اس میں ایک قیاس ہے بالکل, جیسے کہ اگر یہ تیار کر کے گئے ہوتے ہم کو تو ہم اس میں سے پروز اینڈ کونز اس کے,
جیسے کہ آپ نے شنگھائی کانفرنس کی بات کی, شنگھائی کانفرنس میں ظاہر ہے سب کے معاشی مفادات وابستہ نظر آتے ہیں, تو بھارت بھی افغانستان سے پاکستان اور افغانستان بھی شنگھائی کانفرنس کا حصہ ہے, بھارت افغانستان سے پاکستان کے راستے راہداری چاہتا ہے, کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اہم محرک ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے میں اور مزید قریب لا سکتا ہے؟
یہ اس کے لیے کیونکہ اس بار لگ یہ رہا ہے کہ فوج پاکستان کی ان مذاکرات میں شامل ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ, اور وہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ کیونکہ جو ریزسٹنس آتا تھا وہ کور کمانڈرز کی طرف سے آتا تھا, فوج کے عملے کی طرف سے آتا تھا. اب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان نے اپنا منتخب کیا سرتاج عزیز کے فیل تقریباً ہو جانے کے بعد, وہ جنجوا صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر رہ چکے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, تھے, سابق ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک فیکٹر اس میں ہے, یہ این ایس اے لیول جو بات شروع ہو رہی ہے کہ ایک ہمارا پرانا انٹیلیجنس بیورو کا آدمی ہے ہندوستان کی طرف سے, اور وہاں سے ایک آئی ایس آئی یا آرمی کا ایک بندہ ہے, تو شاید یہ ایک نہ تو نہیں چاہیے, لیکن یہ بدقسمتی ہماری کی فوج کا شامل ہونا ایک بہت اچھی چیز مانی جاتی ہے, لیکن یہ اچھی دلیل ہے کہ شاید جو سوال آپ نے کیا افغانستان سے رستہ قائم کرنے کا, ٹریڈ کا, تجارت کا, وہ ایک چیز اور نظر آئی تھی کہ ترکمینستان میں سائن کیا انہوں نے اگریمنٹ سارے ملکوں نے, ٹاپی کا, ترکمینستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن کا, وہ بھی شاید اسی طرح اشارہ کر رہی
ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جو معاشی مفادات ہیں یہ بہت اہم ہیں خصوصاً اس خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب, تو ان کے لیے ایک کشمیر کا معاملہ بہت ہی ایک حساس اور اہم ترین معاملہ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر تنازع رہتا ہے تو یہ پھر ایک رکاوٹ بن سکتا ہے دونوں ملکوں کے مثبت انداز میں آگے بڑھنے میں, پھر کوئی رکاوٹ پڑ سکتی ہے؟
میرے خیال سے کشمیر کے جو پاسبلٹیز ہیں ساری وہ نچوڑ کے دیکھی جا چکی ہیں, اور اس میں فوج کے ہی کہنے پہ پاکستان کی طرف سے مشرف صاحب کے جب برسر اقتدار تھے اور فوج کا ظاہر سی بات ہے ان کا پورا حملہ ان کے ساتھ تھا, اس وقت جو انہوں نے تجویز دی تھی ایک اوپن لوز بارڈرز کی, وہی ایک سامنے نظر آ رہی ہے اور اس میں کسی دو سویلین سرداروں کو بھی کوئی دقت ہونی نہیں چاہیے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کشمیر اتنا انٹریکٹیبل مسئلہ ہے.
یہ تھے بھارت کے سینئر صحافی جاوید نقوی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی آج اچانک لاہور پہنچ گئے. اس دورے کا پہلے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا تھا, تو اس سے جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں بظاہر جو گرم جوشی نظر آ رہی ہے, اس پر عام شہری کیا رائے رکھتے ہیں, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یہ آرا ہمارے لیے جمع کی ہیں طاہر عمران نے.
سید محمد علی فرام لاہور, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مودی نے ایک بہت ہی پازیٹو سٹیپ لیا, مطلب جس طرح سے وہ پاکستان آئے اور انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکے. آئی تھنک انشاءاللہ جو کمنگ ایئر ہے اس میں ان کا ایک وزٹ ہے پاکستان میں جو سارک کانفرنس کے لیے ہوگا, اور انشاءاللہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس ملاقات کے ثمر ہیں وہ اس دن میں جا کے نظر آئیں گے انشاءاللہ.
میرا نام بلال نائک ہے اور میں سری نگر کے کشمیر کے ڈسٹرکٹ کپوارہ سے بول رہا ہوں. یہ پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے دونوں کی اسٹیبلٹی کے لیے آپس میں ریلیشنز یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان تو نیبر ہے, وہ بہت بڑا فیکٹر پلے کرے گا انڈیا کے ساتھ, انڈیا کی اسٹیبلٹی ٹیریٹوریل فزیکل اور پولیٹیکل سناریو میں بھی, جیسے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ انڈیا ان کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے.
میرا نام محمد وقار ہے, پشاور سے بات کر رہا ہوں. جو یہ وزٹ ہے یہ نہایت زیادہ پازیٹو ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کی نواز شریف صاحب بھی وزٹ کریں اور وہاں سے بھی جو پیس پروسیس کے لیے جو ڈائلاگ ہے وہ شروع ہو. دونوں ممالک جو ہیں وہ ڈیفینس پر اپنا زیادہ بجٹ لگا رہے ہیں, تو اس خطے کی جو غربت ہے اس کی ایریڈیکیشن کے لیے اگر یہ لگائے تو بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹس ہو گئے.
میرا نام ولی زاہد ہے, میں کراچی میں رہتا ہوں. انڈیا اکنامک گروتھ کے اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی قوت ہے. ناممکن بات ہے کہ اس کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی ایسے ہی جاری رہے اور وہ ایک بڑی قوت بن جائے, لہٰذا وہ اٹمپٹس کرتا رہے گا کہ ان سب کے ساتھ اپنے معاملات میں بہتری لے کے آئے. آج ایک کوشش ہوئی ہے, وہ آئندہ بھی کوشش کرے گا. پاکستان واحد وہ ایک ملک ہے کہ جو دنیا کی تین بڑی طاقتیں ہیں فیوچر میں, جس میں چائنا اور انڈیا بھی شامل ہیں, ان دونوں کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے. لہٰذا جب یہ دونوں قوتیں بڑی بنیں گی تو پاکستان بھی اس کا بینیفیشری ہوگا.
میرا نام عائشہ سربری ہے, میں اسلام آباد سے ہوں, اور میرے خیال سے مودی صاحب کا وزٹ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے پاکستان میں, بیکاز سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اٹ شوڈ موو اوے فرام وار مانگرنگ ناؤ, اور ہمیں ایک پیسفل سورٹ آف خطے کی طرف ایک کوشش جاری کرنی چاہیے, جو کہ مودی صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے آئی تھنک یہ جو قدم اٹھایا تھا ویری سبسٹینشل.
بھارت اور پاکستان کو قریب آنا چاہیے, یہ تھی پاکستان کی کچھ شہریوں کی رائے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان آنے سے پہلے آج صبح کابل میں تھے, جہاں انہوں نے افغان پارلیمان کی نئی عمارت کا افتتاح کیا, اور اس موقع پر انہوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے علاقائی تعاون کو لازمی قرار دیا. بھارت کے وزیر اعظم کی کابل میں سرگرمیوں کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے کابل سے نامہ نگار سعید انور نے.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح سویرے سرد موسم میں کابل پہنچ گئے, تاہم ان کا استقبال بہت گرمی سے ہوا. نریندر مودی نے افغان صدر محمد اشرف غنی, سابق صدر حامد کرزئی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں کے بعد افغانستان کے پارلیمان کے نئے بلڈنگ کا بھی افتتاح کیا. پارلیمان کے جلسہ ہال میں داخل ہونے پر نریندر مودی کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. پارلیمان کے نئے بلڈنگ میں جو بھارت کی مالی مدد سے بنائی گئی ہے, دونوں ممالک کا قومی ترانہ بجایا گیا. افغان پارلیمان کے اسپیکر عبدالرؤف ابراہیمی نے بھارتی وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا.
جلالت ما نارندرا مودی صدر اعظم کشور دوست هندوستان را صمیمانه خوش آمدید میگویم. زنده باد دوستی افغانستان و هندوستان.
بھارت کے وزیر اعظم نے افغان پارلیمان کے ایوان بالا اور ایوان زیرین کے مشترکہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حساس موقع پر افغانستان کو بھرپور حمایت کی ضرورت ہے.
وی مسٹ سپورٹ افغانستان وداؤٹ ٹائم لائنز.
ہمیں ٹائم لائن کے بغیر افغانستان کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ انتہا پسندی کی گرد و غبار میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے آسمان کو بھی تاریک کر رہا ہے. انہوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمسایہ ممالک کے رول کو بہت اہم کہا اور اس حوالے سے علاقائی تعاون پر زور دیا.
We know that. افغان سکسیس ول ریکوائر دا کوآپریشن.
ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں کامیابی کے لیے اس کو اپنے ہر ایک ہمسایہ ملک کی حمایت کی ضرورت ہے. خطے میں ہم سب، بھارت، پاکستان، ایران اور دیگر ممالک کو چاہیے کہ اس اہم مقصد کے لیے متحد ہو جائیں. نریندر مودی نے آخر میں افغانستان اور بھارت کی دوستی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک افغانوں کی حمایت جاری رکھے گی.
Your friendship is our honor. Most famous Pathan character, Sher Khan. Sher Khan sang, Yari hai iman mera, yaar meri jindagi. India will be with you.
افغان صدر محمد اشرف غنی نے اس موقع پر کہا کہ بھارتی حکومت افغانستان کے ساتھ مدد اور اس ملک میں قیام امن کے لیے صرف بات نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر ثابت کرتا ہے.
دولت ہندوستان تنہا در قسمت امنیت افغانستان.
بھارت افغانستان میں قیام امن کے لیے صرف بات نہیں کرتا بلکہ عملاً ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ افغان حکومت کی پارٹنر ہے، نہ کہ حکومت مخالف گروہوں کی پارٹنر ہو. آج بھارت سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے اور 3 جنگی ہیلی کاپٹر افغان حکومت کو تحویل دی جاتی ہے.
افغانستان تسلیم دادہ میشے.
خطے میں قیام امن کے لیے افغان صدر کا ایک فرضیہ یوں ہے کہ تعلقات ایسا ہونا چاہیے کہ ناشتہ دلی میں ہو، لنچ لاہور اور رات کا کھانا کابل میں، جو کام آج بھارت کے وزیر اعظم نے الٹا کر کے دکھایا. ناشتہ کابل میں، لنچ لاہور اور رات کی آرام دلی میں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
ناشتہ کابل میں، لنچ لاہور میں اور ڈنر دلی میں. یہ تھی رپورٹ جو کابل سے ہمیں بھیجی تھی سعید انور نے. اور اب آپ کو یہ بتا دیں کہ آج دنیا بھر میں مسیح برادری کرسمس منا رہی ہے. اس سلسلے میں دنیا کے کئی ممالک میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس موقع پر مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے دنیا میں بسنے والے 1.2 ارب رومن کیتھولک عیسائیوں کو خبردار کیا ہے کہ کرسمس کے سالانہ مذہبی تہوار کے موقع پر مال و دولت کے نشے میں مست نہ ہوں. انہوں نے مہنگائی، لذت پسندی، مال و دولت اور اسراف کی شکار دنیا میں زیادہ سے زیادہ سادگی اختیار کرنے پر زور دیا ہے. پوپ نے آج تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے کرسمس کی یہ شام کی خوشیاں منائی ہیں اور اس کی باقی تفصیلات آپ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب وقت ہوا ہے کھیلوں کے پروگرام کا. پیش ہے کھیلوں کا ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور کی.
Big shot from Yunus Khan. What a way to pass Javed Miandad.
I think overall test kafi satisfying raha hai.
Hukumat yahi kahi ki aap ab Hindustan ICC tournament mein na jaye.
مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کچھ بہتر ہو.
ٹائٹل جیتنا اور پروفیشنل کے لیے کوالیفائی کرنا وہ میرا خواب.
سال 2015
ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی کامیابیاں، لیکن ون ڈے میں نتائج مایوس کن۔ پاک بھارت سیریز، بی سی سی آئی کے ٹال مٹول کی نظر، اور ہاکی میں پستی، تو سنوکر میں ایشیائی ٹائٹل۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ سال 2015 میں کھیلوں کا سالانہ جائزہ، اور آج اس کا پہلا حصہ جو پاکستان سے متعلق ہے۔ آغاز کرکٹ سے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے یہ سال ملا جلا رہا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں اس نے ون ڈے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس سال اس نے مصباح الحق کی قیادت میں بنگلہ دیش، سری لنکا اور پھر عالمی نمبر 2 انگلینڈ کے خلاف اہم ٹیسٹ سیریز جیتی۔ مصباح الحق کے خیال میں یہ سب کچھ آسان نہ تھا، لیکن ٹیم نے اسے ممکن کر دکھایا۔
کافی میرے خیال میں ہمارے لیے چیلنجنگ تھا۔ سب سے پہلے تو جو سری لنکا کی سیریز تھی، کافی عرصے سے ہم لوگ وہاں پہ جیت نہیں پا رہے تھے، اور ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ جیتی ہوئی سچویشن سے میچ آ رہے تھے۔ تو میرے خیال میں بڑا سیٹسفائنگ ٹور تھا۔ 2 میچ جو ہم جیتے وہاں پہ، دونوں ایسی سچویشن سے جیتے کہ جہاں پہ آلموسٹ لگتا تھا کہ پہلا میچ ایک دن پورا ضائع ہو گیا اور اس میں چانسز کوئی نہیں۔ بڑا زبردست گول میں جو میچ جیتے، اور اس کے بعد جو پالی کیلی کا ٹیسٹ تھا، میرا تاریخی ٹیسٹ تھا۔ جس قسم کی اننگز کھیلی یونس خان نے اور شان مسعود نے، اور جس جگہ سے ہم نے کم بیک کی اور سیریز جیتی، بہت سیٹسفائنگ تھا ہمارے لیے۔ پھر انگلینڈ اوبویسلی ہمیشہ اسپیشل ہوتا ہے، اس دفعہ وہ کافی اچھی کرکٹ کھیلے، ٹف ٹائم دیا انہوں نے، اور اسپیشلی فرسٹ ٹیسٹ کے بعد مشکل سچویشن سے ہم نے جس طرح کم بیک کی اور 2 ٹیسٹ میچ جیتے۔ تو آئی تھنک اوور آل ٹیسٹ کافی سیٹسفائنگ رہا ہے، اسپیشلی اپنی کنڈیشنز میں۔ نئے چیلنجز سامنے ہیں، تھوڑی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوں گی، تو میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا۔
ون ڈے میں 2015 پاکستانی ٹیم کے لیے زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا سفر کوارٹر فائنل میں آ کر ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ مصباح الحق اور شاہد آفریدی کے ون ڈے کریئر بھی اختتام کو پہنچ گئے۔ ورلڈ کپ کے بعد پاکستانی ون ڈے ٹیم کی قیادت اظہر علی کو سونپی گئی، جن کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم کو بنگلہ دیش میں 3 ون ڈے میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر ٹیم نے زمبابوے اور سری لنکا کو شکست دی۔ انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی، جس پر کوچ وقار یونس پر کافی تنقید بھی ہوئی، لیکن اظہر علی نے وقار یونس کا دفاع اپنی مثال سامنے رکھتے ہوئے کچھ اس طرح کیا۔
جب 2010 میں ٹیسٹ میں جب میرا ڈیبیو ہوا تھا، تو 3-4 نئے لڑکے آزمائے گئے تھے، تو اس میں دیکھا گیا کہ اس ٹائم بھی بہت کرٹیسزم ہوا وقار بھائی کے اوپر اور سلیکٹرز کے اوپر کہ اتنی ینگ ٹیم بھیج دی انگلینڈ جیسے ملک میں، لیکن وہاں ہارے ضرور، لیکن اس میں یہ ایڈوانٹیج ملا ہمیں 2 سے 3 نئے پلیئر مل گئے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، سم ٹائم آپ کو کرٹیسزم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وقار بھائی کا اور میرا یہ پلان ہے، ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ نیا بلڈ انجیکٹ کریں، اور کوشش کریں کہ ہمیں جلد سے جلد 2-3 پلیئر ایسے اچھے نئے مل جائیں جو سیٹل ہو جائیں، اور پھر آگے اوبیسلی لمبا عرصہ کھیلیں پاکستان کے لیے۔
ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ 8,832 رنز کا جاوید میاداد کا ریکارڈ بالآخر ٹوٹ گیا، اور اب اس ریکارڈ کے ساتھ یونس خان کا نام درج ہو چکا ہے۔
Big shot from Yunus Khan. There is a man out there, Stuart Broad, but what a way to pass Javed Miandad.
لیکن ٹیسٹ کرکٹ کے کامیاب بیٹس مین یونس خان ون ڈے میں تگ و دو کرتے نظر آئے۔ ورلڈ کپ میں وہ بری طرح ناکام ہوئے تو ان کے ون ڈے کریئر پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ وہ انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں ٹیم میں شامل کر دیے گئے، لیکن صرف ایک ہی اننگز کھیل کر انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل کو خیر بات کہہ دیا۔
خود جائیں اور ایک فخر سے جائیں، تو میرے ذہن میں لگے، میرا یہ اچانک کوئی میرا فیصلہ نہیں تھا، 7 سے 8 مہینے لگے ہیں اس کو۔
شعیب ملک کی بھی کافی عرصے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہوئی، لیکن انگلینڈ کے خلاف ڈبل سینچری بنا کر انہوں نے بھی ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا۔
کھیل سکتا تھا میں، بٹ یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ مجھے اس فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہیے۔ فوکس کرنا چاہتا ہوں میں، 2019 والا ورلڈ کپ ہے، اس کو کھیلنا چاہتا ہوں میں۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والی سیریز کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، لیکن یہ سیریز سیاست کو کھیلوں سے ملانے والے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ٹال مٹول کی نظر ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ہاں کے انتظار میں نہ کو بھی ترس گیا۔ اب یہ سیریز کب اور کہاں ہوگی، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن 3 ماہ بعد بھارت میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ T20 میں پاکستانی ٹیم کی شرکت بھی بقول شہریار خان حکومت کی اجازت سے مشروط ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کے پاس جانا پڑے گا، ان سے کہنا پڑے گا کہ یہ حالات ہیں، اور میری فیلنگ یہ ہے کہ حکومت یہی کہے گی کہ آپ اب ہندوستان آئی سی سی ٹورنامنٹ میں نہ جائیں۔
پاکستانی ہاکی کے نصیب میں اب صرف مایوسی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی اور بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ عالمی کپ کے بعد پاکستان اولمپکس میں بھی شرکت سے محروم ہو گیا۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کی اس مایوس کن کارکردگی پر میں نے سابق اولمپئن سمیع اللہ سے پوچھا کہ پاکستان اولمپک سے بھی باہر ہو سکتا ہے، کیا یہ بات کسی کے وہم و گمان میں تھی؟
بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں جو اس وقت کے پرانے کھلاڑی ہیں یا جو پرانے سیکرٹری جو ابھی نہیں ہیں، ان کی جو روح ہے وہ بھی بڑا کرس کرتی ہوئی ہم پہ کہ ہم کتنا اچھے پودے لگا کے ہیں اور انہوں نے ان جو فیڈریشنز دیں ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔
پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم نے سینئر ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کی مدد سے جونیئر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی تو کر لیا، لیکن جونیئر ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے ہاتھوں 2-6 میں 6 کی شکست سمیع اللہ کے خیال میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ارباب اختیار کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔
فیڈریشن تو بہت ہی خوش ہے، انہوں نے بڑے ڈھول ڈھمکے سے پاکستان ٹیم جونیئر ٹیم کو ریسیو کیا، لیکن مجھ سے پوچھو تو اس وقت پاکستان، بھارت اور کوریا 10, 11, 12 نمبر پہ گھوم رہی ہیں اور اس کے بعد 16 نمبر پہ ملیشیا کی ٹیم ہے، ان کی سینئر ٹیم کی جو رینکنگ ہے اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جب 6-2 سے ہم بھارت سے فائنل میں ہار رہے ہیں اور بھارت کی جو ایشین ہاکی میں جو ہے پوزیشن نمبر 1 ہے اور جونیئر ان کی ہے وہ آلموسٹ 6-7 پہ گھوم رہی ہے، تو اگر اسی سے اگر ہم کمپیئر کریں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جرمنی، ہالینڈ، تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کچھ بہتر ہو۔
پاکستانی ہاکی ٹیم کی انتہائی خراب کارکردگی کے ذمہ داران اختر رسول اور رانا مجاہد باعزت انداز میں رخصت کیے گئے اور باگ ڈور بریگیڈیئر خالد کھوکر اور شہباز احمد کے سپورٹ کر دی گئی، لیکن سمیع اللہ اسے محض چہروں کی تبدیلی سمجھتے ہیں۔
ابھی تک تو جو ان کی ایکشنز ہیں وہ بالکل یہی ہیں کہ کام وہی کر رہے ہیں، صرف یہ چہرے کی تبدیلی ہے اور میز پہ کرسی پہ لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کافی عرصے سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ریولوشنری ابھی سے جس کو کہتے ہیں پنچ مارنے چاہیے لوور لیول پہ تاکہ لوگ وہ بہتر ہوں اور اچھا کام کریں۔ کوئی کام نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو ہی نواز رہے ہیں۔
میں جو چاہتا تھا، جو میرا خواب تھا، ٹائٹل جیتنا اور پروفیشنل کے لیے کوالیفائی کرنا، وہ میرا خواب پورا ہوا۔ میرے کوچ نے بہت زیادہ مدد کی اس بات کو نکالنے کے لیے دماغ سے کہ وہ ٹائٹل ہولڈر ہے اور وہ میرے سے جیت سکتا ہے۔ تو میرے کوچ نے بس اتنا ہی کہا کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے، تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے کہ تم جیت سکتے ہو، تو بس تم نے جیتنا ہے۔
یہ پاکستان کے حمزہ اکبر ہیں جنہوں نے سابق عالمی چیمپئن بھارت کے پنکج اڈوانی کو شکست دے کر ایشین سنوکر چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی جیت تو نہیں تھی، لیکن پاکستانی حکومت نے اپنے کھلاڑیوں کے عالمی اور ایشیائی مقابلے جیتنے پر نقد انعامات دینے کی جو پالیسی بنائی ہے اس کے تحت حمزہ اکبر کو جو رقم ملنی تھی تاحال وہ اس سے محروم ہیں۔ اور اب دیگر کھیلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کے احوال کے ساتھ، لاہور سے سلطان محمود۔
پاکستان کے باڈی بلڈر سلمان احمد نے امریکہ میں لاس ویگاس میں منعقد کیا گیا مسٹر ورلڈ مسل مینیا کا ٹائٹل جیتا۔ پاکستان کے پروفیشنل باکسر محمد وسیم نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرتے ہوئے پہلی 2 فائٹ ناک آؤٹ سے جیتی۔ پاکستان کے اسپیشل کھلاڑیوں نے لاس اینجلس میں ورلڈ اسپیشل اولمپک میں مجموعی طور پر 33 میڈل جیتے۔ اسلام آباد میں پاکستان نمبر 1 ناصر اقبال نے پریزیڈنٹ گولڈ کپ انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ اور پاکستان کی ویمن ٹاپ اسٹار ماریا تور نے انٹرنیشنل ویمن اسکواش چیمپئن شپ جیتی۔ اسلام آباد میں پاکستان نے جے آر جے ورد نے گولف ٹرافی اور کراچی میں اسلام آباد کے محمد منیر نے پاکستان اوپن گولف چیمپئن شپ جیتی۔ پاکستان ویمن ٹیم نے 18 ایشین اینڈ مڈل ایسٹ بریج چیمپئن شپ جیت کر اپنا ٹائٹل برقرار رکھا۔ اسلام آباد میں پاکستان نے انڈیا کو 11-0 سے ہرا کر 12 ویسٹ ایشیا کپ بیس بال ٹورنامنٹ جیتا۔
اور چلتے چلتے ان دو حضرات کا ذکر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر عظمت رانا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق مینیجر یاور سعید دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ تھا 2015 میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ۔ دنیا بھر کے کھیلوں، کھلاڑیوں اور تنازعات کا ذکر آئندہ ہفتے۔ اس وقت تک کے لیے عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
کھیلوں کا پروگرام آپ نے سنا کھیل کے میدان سے، اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ نریندر مودی کا دورہ خیر سگالی کے لیے تھا۔ اور ہماری دوسری خبر یہ بھی ہے کہ راحیل شریف اتوار کو کابل جائیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سربین اختتام کو پہنچا ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں سوزان لینن، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق۔ ہمارا 70 کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروق۔ Thank you.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان میں اپنے مختصر دورے کے دوران وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد واپس دلی چلے گئے ہیں. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے روابط بہتر بنانے، باہمی اعتماد سازی اور امن کا عمل آگے بڑھانے کے فیصلے ہوئے. مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے دنیا میں بسنے والے رومن کیتھولک عیسائیوں کو خبردار کیا ہے کہ کرسمس کے سالانہ مذہبی تہوار کے موقع پر مال و دولت کے نشے میں مست نہ ہو جائیں. ایک منجی ہوئی جاپانی کوپیما کی تانی گوچی ملک کے شمالی پہاڑی سلسلے میں کوپیمائی کے دوران گر کر ہلاک ہو گئی ہیں. چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ حکومت نے رواں سال آلودگی سے متعلق خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 17,000 کمپنیز کو بند کر دیا ہے. اور جنوبی نائجیریا کی ریاست امبارا کے ایک صنعتی گیس پلانٹ میں ہونے والے دھماکے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.